الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد. وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى لنفسه ومن اهتدى لأنفسه ومن يزل فإنه يزل عليها. ولا تزروا وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذ أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفوها ففسقوا فيها فحق القول عليها فدمرناه تدميرا. والصلوات عزیزان گرامی، عاشورۂ محرم کی ابتدا ہوا چاہتی ہے، وہ عاشور جس کے یاد میں اور جس کے درد سے ہمارے ہر امام نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی. اس عاشور کی یاد کا منانا فقط کسی دن کی یاد منانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ عاشور کی یاد تجدید عہد وفا کا نام ہے، اور اس رشتے اور ناطے کے قائم رکھنے کا نام ہے جیسا رشتہ اور ناطا جسم کا جان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا حیات کا شعرق کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر، عاشور صاحبان عقل و شعور کی زندگی کا نام ہے. عاشور ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کے ہاتھ میں بلند ہونے والا وہ پرچم ہے کہ جسے کوئی کبھی سرنگوں نہ کر سکا. اس عاشور کا تعلق ہے ایک شہر سے جسے کربلا کہتے ہیں، اور کیسے آباد ہو گیا یہ شہر؟ ہم نے شہروں کی تاریخ میں یہ دیکھا کہ شہر یا حکمران آباد کرتے ہیں،
یہ سپہ سالار آباد کرتے ہیں، یہ تاجر آباد کرتے ہیں، اور شہروں کی آبادکاری میں جو بات پیش نظر رکھی جاتی ہے ان میں پہلی تو یہ چیز ہے، یہ کم کریں اس کی آواز، جو بچیں وہ تجارتی طور پر فائدہ مند ہوں، یعنی ٹریڈ کوریڈور پر ہوں۔ یہ دیکھیں اس میں ایسے ہو رہا ہے، اس کو پہلے ٹھیک کمائی کسی کا رہے ہیں، ایسی جگہ بسائے جائیں جو ٹریڈ کوریڈور پر ہو، تجارتی مفادات اس سے حاصل ہوتے رہیں، شہر سمندروں کے کنارے ہو تاکہ سفر میں تجارت میں آسانی ہو، یا شہر ایسی جگہوں پر ہوں جہاں سے لشکر کریٹ کیے جا سکیں، لڑائی کے لیے فوجیں مل سکیں، افرادی قوت آ سکے۔ یہ ہیومن ہسٹری کی شہر بسانے کی کنسیڈریشنز ہیں۔ کربلا کے برابر میں ایک شہر ہے کوفہ، جس وقت وہ شہر بسایا گیا وہ ایک کینٹونمنٹ کے طور پر بسایا گیا تھا، فوجی چھاونی کے طور پر بسایا گیا تھا کہ اطراف سے لشکر ملیں، افراد ملیں، لوگ ملیں، وہاں سے لشکر ریز کیا جا سکے۔ ابھی تو یہ شہر بڑا عجیب ہے کربلا، کہ جو نہ کسی ٹریڈ کوریڈور پر واقع ہے، نہ جہاں لشکر جمع ہونے کی کوئی سہولت میسر آ سکتی ہے، اور پھر اسے کسی حکمران نے بھی آباد نہ کیا ہو، بلکہ حکمرانوں کی ساری کوشش فقط اس بات پر ہو کہ اس شہر کو برباد کر دیا جائے۔ 14 صدیوں میں کم از کم 14 بار اس شہر کو تہس نہس کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اس کو مٹانے کے لیے وسائل کو صرف کیا گیا، لیکن ہر بار جب یہ شہر دوبارہ بسا تو پہلے سے زیادہ بارونق تھا۔ کمال ہے اس شہر پر اور کمال ہے اس نام پر کہ جس کے حوالے سے یہ شہر بس گیا۔ اگر عرش مولا تک کسی کے ہاتھ پہنچ سکتے تو کربلائے مولا وہ ہاتھ برباد کر سکتے۔ کربلا انسانوں کی بستی کا نام نہیں ہے، کربلا احساس و شعور کی بستی کا نام ہے، کربلا افراد کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کربلا عقل کے جلا کرنے کی جگہ ہے، کربلا شعور کی وہ بستی کہ جب ساری طرف ظلم کے اور جہل کے اندھیرے پھیل جائیں، ایسے میں ایک چراغ جلتا رہے گا اور قیامت تک جلتا رہے گا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے اور دنیا کے ہر گوشے میں آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں درد لیے، ایک عجیب احساس کے ساتھ کہ اس کربلا سے، ان کربلا والوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ہماری ان کے ساتھ کیا عقیدت ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہے جیسا جسم کے ساتھ جان کا ہوتا ہے، جیسا جسم کے ساتھ روح کا ہوتا ہے۔ روح کو نکال دیا جائے تو جسم کی حقیقت باقی نہیں رہتی، اور اگر ہماری زندگی سے کربلا کو نکال دیا جائے تو ان خاکی پیکروں کے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ کربلا ہمارا جواز زندگی ہے، اور تعریف کے قابل ہیں وہ زندگیاں اور وہ ذہن، وہ عقل کہ جو کربلا کے ساتھ وابستہ ہے, جو کربلا کے بارے میں سوچتی ہے, جو کربلا کا احساس رکھتی ہے, جو کربلا والوں کے ساتھ ہے, پروردگار عالم ہمیں ذہنی طور پر, عقلی طور پر, ہمارے وسائل کے ساتھ, جب ہمیں کسی کے ساتھ کرنا سوائے کربلا والوں کے اور وہ کوئی اور نہ ہو, میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات پڑھی, ومن اہتدی فانما یهتدی لنفسہ ومن یضل فانما یضل علیہ ولا تذروا وزرا اخرى وما کنا نبسا رسولا منہم اذا ارادنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا القول ففسقوا فيها فحق القول عليه فدمرناه تدميرا. قران كريم ارشاد فرماتا ہے ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جب کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اس نفس کو پہنچتا ہے کہ جو وہ ہدایت حاصل کرنے والا نفس ہے. وَمَنْ يُذِلَّ فَإِنَّمَا يُذِلَّ عَلَيْهَا, اور جو ذلت کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی اور ذلت اسی نفس کے لیے ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے گمراہی اور ذلت کو چوز کرتا ہے. وَلَا تَذِرُوا بِذِرَا اخرا, نہ کوئی کسی کی خرابی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی کے گناہوں کی سزا بھگتے گا. بلا تذروا ازرا بذرا اخرا وہاں کلّا معذبینا حتی نبعث رسولا, ہمارے عذاب کے لیے لازمی ہے کہ ہم پہلے رسول بھیج دیں. بیجا نہل کا قریتن آگ نہ متفیہ, اور جب ہم کسی بستی کو مٹانے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو ہم اس بستی کے امر نہ مترفیہ امیروں کو اپنا حکم ماننے کا اور امر کے ماننے کا حکم دیتے ہیں. تو فسقوفیہ, اور یہ عمرا ہوتے ہیں جو فسق اور فجور اختیار کرتے ہیں. فحق القول علیہا, پھر ہمارا قول سچا ثابت ہو جاتا ہے. فدمر نہ ہو تدمیرا, اور ہم ایسی بستیوں کو مٹا دیا کرتے ہیں. بڑی عجیب آیات ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی, کہ جس میں انسان کی اور انسانوں کے مختلف گروہوں کی کچھ رویوں اور تہذیبوں اور تمدنوں کے قائم رہنے کی اور یا مٹ جانے کی ڈائنمکس کو بیان کیا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ہمارے کہتا پرنما یہ ہوتا دیا لینا سے ہی, اگر مجھے ہدایت اچھا راستہ پسند ہے تو میں نے اپنے لیے پسند کیا, اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. ومن ذلہ فإنما يذل عليه, اور اگر میں نے پسند کیا اپنے لیے ذلت کا راستہ گمراہی کا تو مجھ ہی تک محدود رہے گا, میری گمراہی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی جس طرح میری ہدایت دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی. ولا تذروا وزرا وزرا اخرا, نہ کوئی میرے کندھے کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا نہ میں کسی کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاؤں گا. یہ ہو گیا آپ کی انڈیویجل کیپیسٹی میں قرآن کریم کا ایک حکم. اس کے بعد اس نے کلیکٹیو کیپیسٹی میں انسان کے لیے بات کی, وہاں کلّا معذبینا حتی نبعث رسولا, ہم نے عذاب کا باعث ہی نہیں بنایا, عذاب ہی نہیں بھیجا, جب تک کہ ہم نے ان پر رسول کو مبعوث نہیں کر دیا.
نعرہ تکبیر،
اذا ارادنا ان نهلك قرية. اور جب کسی قریے بستی کو تباہ کرنے کی بات تھی، ارادہ کیا، امرنا مترفو فیہا، امیروں کو کہا یہ ہماری بات مان لو، ففسقوا فیہا، انہوں نے ہی فسق و فجور کیا، فحق القول علیہا فدمرناہ تدبیرا. اب یہاں پر جو باتیں خاص بیان کی گئیں وہ یہ کہ جب کسی بستی کے مٹنے کے آثار پر توجہ دی جائے، بہت ساری بستیاں ہیں کھدائی سے نکل رہی ہیں، آرکیالوجیکل ایویڈنسز ہیں، پورے پورے شہر اس طرح برآمد ہو رہے ہیں زمین سے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے ڈائنمکس یہ ہے کہ یہ بستیاں برباد کیوں گئی کی گئیں، امرنا مترفیہا ففسقوا علیہا، ان کے امیروں نے ہمارے ساتھ فسق و فجور کیا، ہمارے امر کو نہیں مانا، فحق القول علیہا فدمرناہ تدمیرا، اور ہم نے اپنے بات کو سچا ثابت کر دکھایا اور ہم نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا. ایک اور مقام پر قرآن مجید نے کہا سورہ ساجد کے اندر، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد والفرعون ذي الاوتاد فاخسروا فيه الفساد فاستبقى عليهم ربك سوط العذاب ان ربك لبالمرصاد. تین قوموں کا تذکرہ کر دیا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، اور تینوں کے لیے کہا، بڑی تہذیبیں تھیں، بڑے مونومنٹس تھے، عالی شان مکان تھے، بہترین زندگی کا رہن سہن تھا، فاکثر فیہ الفساد، ان کی اکثریت فساد کا شکار تھی، فسبوا علیہم ربک صوت العذاب، تمہارے اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا لگا دیا، ان ربک لبالمرصاد، اللہ کا حکم ضرور ان پر لاگو ہو گیا. تم زمین کی سیر کیوں نہیں کرتے؟ ذرا گفتگو کا انداز دیکھیے قرآن مجید کے، افلم یسیروا فی الارض، تو یہ زمینوں میں گھومنا، جا کر پرانی تہذیبوں کا دیکھنا، یہ فقط تفریح نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم بھی ہے، اصلاً یہ سیر و فلال، زمین کی سیر کرو، اور اللہ اگر پھر مسائل دے تو ضرور زمین کی سیر کرنا چاہیے، حکم قرآن ہے. اور پھر کیا کہتا آگے، کس لیے سیر کرو، اصلاً یہ سیر و فلال، پانچ سو روپئے سستانا آپ کے بتائیے کا زمین، کہ دیکھو ہم نے جھوٹوں کا کیا انجام دیا، کیسی وہ تہذیبیں ہم نے تمہیں خاک سلا دی، اصلاً یہ سورۃ الناس سنجھے ہو کہتا کانا عقلت المتذلین، حاضا بیان للناس، ناس کے لیے یہ بیان ہے، حاضا بیان للناس وہدن وموعظتن للمتقین، لیکن صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت بھی ہے اور بڑا موعظہ ہے اس کے اندر، موعظہ یعنی نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے. کس طرح بیٹھ گئے سارے سارے شہر، کس طرح ختم ہو گئی وہ تہذیبیں، کس طرح مٹ گئے وہ مونومنٹس، فلم یہ سیر و فلاس، دیکھو سیر کرو زمین کی. تب ڈائنمکس کیا بیان کی قرآن مجید ہے، تہذیب کے قائم رہنے یا تہذیب کے مٹ جانے کی، کہ دیکھو دو راستے ہیں، ایک راستہ ہدایت کا قبول کرو گے تمہارے لیے اچھائی ہے، دوسرا راستہ ہے ذلت و گمراہی کا، قبول کرو گے تمہارے لیے، ایک کا بوجھ دوسرے پر ٹرانسفر نہیں ہوگا. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیغام کو پہلے پہنچا کر حجت کو تمام کرتے ہیں، اندھیرے میں رکھ کر نہیں مارتے، غفلت میں رکھ کر سزا نہیں دیتے، اچھی طرح بتاتے ہیں. اور یہ کربلا اسے کیوں بار بار یاد کیا جاتا ہے، اچھی طرح بتانے کے لیے، غفلت میں کوئی نہ رہ جائے، غفلت میں کوئی نہ رہ جائے. یہ سیاہ لباس یہ مینیفیسٹیشن ہے، شاعر ہے، یہ تقاریب یہ محافل یہ مینیفیسٹیشن ہے، شاعر ہے، یہ تقاریر یہ مرثیہ یہ شاعر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، کوئی غفلت میں نہ رہ جائے، غفلت میں نہ رہ جائے. تو ہم غفلت میں نہیں رکھتے، یہ فطرت الہی ہے، خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, اچھی طرح بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تھا سب سے اہم ڈائنامکس جو بیان کی وہ یہ تھی کہ تہذیب کو اگر قائم رکھنا ہے, شہروں کو اگر قائم رکھنا ہے, تو سب سے پہلے عمراء کو, صاحبان زر کو, صاحبان حیثیت کو امرِ خدا کو ماننا پڑے گا. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں نے بہت فسق و فجور کیا اور ان کی وجہ سے شہر ڈوب گئے, نہیں, امیروں نے فسق و فجور کیا ان کی وجہ سے شہر ڈوب گئے, تہذیبیں ختم ہو گئیں. تو اللہ اکبر, اگر پروردگار عالم ایک طرف سے مال دیتا ہے نا, حیثیت دیتا ہے نا, تو دوسری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے. اور یہ ذمہ داری کہ کس کی وجہ سے شہر قائم رہے اور کسی کی وجہ سے شہر مٹ جائیں, اف ذہن سوچ نہیں سکتا کہ کس لیول پر جا کر قرآن مجید نے بات کی. اور پھر کہا کہ ان ڈائنمکس کی بنیاد پر جو قائم رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوں گے, جو مٹ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکم کے نہ ماننے والے اور نہ فرمان ہوں گے. اب ان ڈائنمکس کے ساتھ ہمیں انسان کی کچھ ٹینڈنسیز کو سمجھنا پڑے گا. کچھ جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں, کچھ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. پہلی ٹینڈنسی سب انسانوں میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی بقا چاہتا ہے, اپنی اولاد کی بقا چاہتا ہے, اپنے مال کی بقا چاہتا ہے. اس ٹینڈنسی کو کہتے ہیں سیلف ریزرویشن. دوسری ٹینڈنسی ہے میرا نام بلند ہو, میری عزت ہو اور میرا نام باقی رہے. اس ٹینڈنسی کو کہتے ہیں سیلف پریز. اپنے بارے میں انسان کانشیس ہے کہ میری تعریف ہو. تیسری ٹینڈنسی یہ ہے میں چاہوں اور مجھے چاہا جائے, میں محبت کروں اور مجھ سے محبت کی جائے. دیکھیں نا, ماں باپ جب اولاد سے محبت کرتے ہیں تو بدلے میں چاہتے ہیں کہ اولاد محبت کرے. ٹینڈنسی ہے انسان کی. پہلی ٹینڈنسی سیلف پریزرویشن, دوسری ٹینڈنسی سیلف پریس, اور تیسری ٹینڈنسی میں بھی چاہا جاؤں اور میں بھی چاہوں. اور چوتھی ٹینڈنسی جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے انسان میں تجسس, انکوائری, انکویٹونیس, کہ میں جانوں کہ یہ کیا ہے. اب مجھے فکر ہے اس کالے پردے کے پیچھے کیا ہے, مجھے فکر ہے کہ اس کو کیسے نرم اور آرام دہ بنایا گیا ہے. اگر یہ انکوائری نہ ہوتی فطرت میں, اگر یہ تجسس نہ ہوتا فطرت کے اندر, تو اللہ اکبر کہ آج انسان اس ترقی کے کمال پر پہنچتا. یہ انکوائری کی ٹینڈنسی ہے کہ جو مسلسل ارتقا کا سفر طے کرا رہی ہے. اب یہ ٹینڈنسیز, یہ جذبے اگر ایک حد اور توازن میں رہے تو ایکویلیبریم قائم رہتا ہے. اسے آپ کائنات کا ایکویلیبریم کہتے ہیں, توازن کہتے ہیں. اگر یہ ٹینڈنسی حد سے زیادہ بڑھ جائے, سیلف پریز حد سے زیادہ بڑھ جائے, سیلف پریزرویشن حد سے زیادہ بڑھ جائے, انکوائری حد سے زیادہ بڑھ جائے, تو کیا ہوگا؟ توازن ٹوٹ جائے گا. توازن ٹوٹے گا تو تصادم ہوگا. اگر ہم کائنات پر غور کریں تو ساری کائنات توازن اور ایکویلیبریم پر ہے. جو پتھر اور جمادات ہیں وہ اپنی جمادیت سے باہر نہیں نکلتے, وہ پتھر ہی رہتے ہیں, وہ پہاڑ ہی رہتے ہیں, وہ مٹی ہی رہتے ہیں. جو درخت اور نباتات ہیں وہ اپنی نباتیت سے باہر نہیں نکلتے. جو حیوان ہے وہ اپنی حیوانیت سے باہر نہیں نکلتا. شہد کی مکھی جالا نہیں بناتی اور مکڑی شہد نہیں پیدا کرتی. اب یہ سارے جمادات ہوں, حیوانات ہوں, نباتات ہوں, سب کے سب ایک خاص توازن کے اندر. اگر یہ توازن ڈسٹرب ہو جائے یہ ایکو سسٹم رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اور اس توازن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا والشمس مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ حتی منازل عادل کا عظیم العلیم لا شمس ینبغی لہا ان تدرک واللیل سابق النہار وفلک وفی فلک یسبح من یہ سورج لا شمس تجری لہا لا شمس تجری تجری مستقر لہا, یہ سورج جس میں تم دیکھ رہے ہو نا اپنی ایک رفتار پر ہے. القمر قدر نہ ہو عادل کا جمل قدیم, اور وہ چاند جو چمکتا ہوا تم دیکھ رہے ہو یہ اپنے قدیم راستوں پر ہی چل رہا ہے. وہ شمس لمبی لہا, یہ سورج آگے بڑھ کر اپنے اس مقرر کردہ ایمبٹ اور راستے کو چھوڑتا نہیں. بلا سورج کا القمر اور چاند پر چھا نہیں جاتا, اس کا پیچھا نہیں کرتا, اس پر چڑھ نہیں دوڑتا. وہ لے لے سابق النہار, نہ رات جو ہے وہ دن پر سوار ہو جاتی. رات کا اپنا حلقہ ہے ایمبٹ ہے, دن کا اپنا ایمبٹ ہے, سورج کا اپنا ایمبٹ ہے, چاند کا اپنا ایمبٹ ہے. وفی فلک یسبحون, اور ہر فلک جو ہے نا اپنے اپنے مقام پر ہے, کچھ بھی اسی پر اور لاس نہیں کر رہا. یہ ہے توازن, اور اس توازن میں ایک لفظ استعمال ہوا بار بار استعمال ہوا, قدرنا. قدرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقرر کیا اسی کے مطابق انہوں نے انجام دیا, جو سورج کے لیے مقرر کیا قدرنا, جو چاند کے لیے مقرر کیا قدرنا, جو دن کے لیے مقرر کیا قدرنا, جو رات کے لیے مقرر کیا قدرنا. یہ ڈائنمکس کس کی ہے؟ ساری کائنات کی. جتنی تخلیق ہے وہ سب کس چیز پر ہے؟ قدرنا. لیکن جس وقت انسان کا تذکرہ کیا سورہ دہر میں تو ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج فنبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل انا شاكرا و انا كفورا. وہ خلقت کائنات کی قدرنا پر, اور یہ خلقت انسان کی ہدینا کے اوپر. انا خلقنا الانسان, ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفه امشاج, ایک بے قدر جمے ہوئے پانی کے ساتھ. سلب کلی ہے, ساری کوالٹیز کو اس میں گھیر دیا. جاننا ہو سمن بسیرا, اور اس کے بعد ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. پھر انا ہدینا مستویلا, اب قدرنا نہیں ہے, انا ہدینا مستویلا, ہم نے اسے اپنے سبیل اور راستے کی ہدایت کر دی. اما شاکرم اما کفورا, چاہے تو شکر کر چاہے تو کفر کر. ساری کائنات قدرنا یعنی مقرر کردہ, انسان ہدینا راستہ دکھا کر اختیار دینا, سورج کو راستہ دکھایا اختیار نہیں دیا, چاند کو اس کا راستہ بتایا چلنا اس پر قدرنا اختیار نہیں دیا. یہ انسان نے راستہ دکھایا اور پھر راستے کا اختیار دیا. ساری کائنات قدرنا, انسان ہدینا. اب عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے ساری کائنات سے آپ نے علیحدہ کیا اس کے پاس کوئی ایکسس ایکسٹرا چیز ہوگی نا, کہ جس کی بنیاد پر وہ قدرنا سے باہر نکل آیا, اس کے پاس کیا ہے؟ عقل. عقل, اس عقل نے اسے قدرنا سے باہر نکال کے ہدینا کے سرکل میں ڈال دیا. اب عقل انسان کو دی, اس عقل کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا. بات کیا؟ انا ہدینا. دیکھیے چاند کے لیے نہیں کہا ہدینا, سورج کے لیے کہا ہدینا, انسان کے لیے کہا ہدینا. تو ہدینا کس کی ہدایت ہوگی؟ عقل کی ہدایت. جس کے پاس عقل تھی نا اس کی ہدایت. انا ہدینا اس کا مطلب ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہدایت لازمی ہے, اور جہاں ہدایت لازمی ہے وہاں ہادی لازمی ہے. ہادی لازمی ہے. اور پھر ایک بات کا سوال کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کیا وہ ہادی جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہو دیوانہ ہو سکتا ہے؟ مضمون ہو سکتا ہے؟ کون سینس کا سوال ہے؟ کیا وہ جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آئے کیا وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ مجنون ہو سکتا ہے؟ آپ کی ہماری کامن سینس کہتی نہیں, لیکن قرآن مجید نے سورہ نون والقلم میں اس بات کا تذکرہ کیا. نون والقلم وما انت ماں انتا بے نعمت بے مجنون. نون کی قسم, قلم کی قسم, یسترون قیامت تک جو لکھا جائے گا اسی قسم. لکھے ہوئے لفظ کی حرمت کا عالم دیکھیے, یہ لکھے ہوئے لفظ کی حرمت ہے. نون لوکانے میں ماں یسترون ماں انتا بے نعمت کا مجنون. تمہیں ہم نے نعمتوں والا بنایا اور تمہارے پروردگار کی قسم تم دیوانے نہیں ہو. بھائی ہماری کامن سینس تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آیا وہ دیوانہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کا جتا کر کہنا کہ تم دیوانے نہیں ہو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے دیوانہ کہا اور تاریخ میں دیوانہ کہا جائے گا, ورنہ کیا ضرورت ہی کہنے کی؟ اور مانتا بے نعمت بے مجنون کہ تم اللہ کی نعمت سے دیوانے نہیں ہو. کیا مطلب اس بات؟ اگر نہیں ہوتی بات یہ تو قرآن کو اس طرح اس کو ریفیوٹ کرنا, تردید کرنا اور جتا کر اور کس نہ ہوئے قلم ہماری سرون قسم نون کی قسم قلم کی قسم ہر لکھے ہوئے حرف کی. آپ انداز دیکھیے کہ تم مجنون نہیں ہو, اس کا مطلب ہے کہ مجنون کہا جائے گا, دیوانہ کہا جائے گا یا کہا جا رہا ہے. اب یہ ایٹیٹیوڈ کہاں سے لرن کیا؟ سورہ شورا. یہ دیوانگی, یہ مجنون کہنا ہادی کو, ہدایت کرنے والے کو, یہ ایٹیٹیوڈ کہاں سے اختیار کیا؟ موسیٰ اعلان رسالت کر رہے ہیں, فرعون موسیٰ کے بارے میں کچھ اپنے ذہن کی خرافات کو نکالتا ہے. ہم ان تقاریر میں جناب موسیٰ کو بار بار تذکرہ کریں گے, اس لیے کہ قرآن مجید نے جناب موسیٰ اور جناب رسول خدا کو بہت زیادہ قریب دکھایا اور کہا کہ تمہاری نبوت موسیٰ کی نبوت جیسی. ہم بار بار جناب موسیٰ کا تذکرہ کریں گے اور ہر حوالے سے جناب موسیٰ کا تذکرہ کریں گے. قال انی رسولکم الذی ارسل علیکم مجنون. فرعون پکارا, موسیٰ اللہ کی رضا سے اعلان رسالت کر رہے تھے, کہا یہ جو تمہارے سامنے رسالت کا اعلان کرتا پھر رہا ہے نا, یہ دیوانہ ہے, یہ دیوانہ ہے. اب فرعونیت کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, فرعون کا یہ رویہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کو دیوانہ کہے, مجنون کہے. اور قرآن کریم نے جب فرعون کا تذکرہ کیا تو فرق کی کیفیت نے فرعون کا تذکرہ نہیں کیا, رویے کی کیفیت نے فرعون کا تذکرہ کیا. کہ جب بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور ہادیوں کو دیوانہ اور مجنون کہا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رویے کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے, ان کے رویے کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے. اب کہاں کے عقل کی ہدایت کے لیے ہادی مجنون نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے نا عزیزان گرامی, آج کی دنیا کے اندر جو تہذیب یافتہ قومیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ نعرہ بلند کرتی ہیں کہ ہمارے لیے عقل کافی ہے اور ہم نے سب چیز عقل کی بنیاد پر حاصل کی. اور تھوڑی دیر پہلے ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, جب وہ چیز اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر جائے تو تصادم ہوتا ہے. تو یقینی بات ہے کہ عقل کی بھی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوگی. اگر اس لمٹ سے عقل ایکسیڈ کر جائے تو تصادم ہوگا. اور قرآن کریم نے اس لمٹس کو عقل کی لمیٹیشن کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے. وہ قطر علیکم القتال وہ ہوا قرہ علیکم وسان تکرہ شیئن وہ ہوا خیر لکم وسان تحبوا شیئن وہ ہوا شر لکم. وانتم لا تعلمون دیکھو ہم نے تمہیں قتال کا حکم دیا, لکھا نا کتاب میں عقل کی لمیٹیشن کو قرآن بیان کر رہا ہے. قتل علیکم القتال وہو کرہ لکم ہم نے تمہیں قتل کا حکم دیا نا قتال کرو لڑائی کرو وہو کرہ لکم تمہیں اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے نا ہمارا حکم ہے تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے. سیئن بہو خیر لکم بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں تمہاری عقل برا سمجھتی ہے لیکن ان میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. وسان تم کا سیئن بہو شیر لکم اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم اپنے لیے بہت اچھا اور بہت ان کو محبوب رکھتے ہو ان میں تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہوتا. تم ان باتوں کو نہیں جانتے جن باتوں کو اللہ جانتا ہے. یعنی عقل کی بنیاد پر ہے دینا لیکن اس عقل کی بھی لمیٹیشنز ہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز اچھی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری عقل کا پیمانہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمہاری چیز تمہارے لیے شر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شر ہے, قرآن کہتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے. ہو گئی عقل کی لمیٹیشن. جب عقل کی لمیٹیشن ہو گئی تو اللہ اکبر قرآن مجید میں جا بجا جو لبنا اطاعت 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 اگر عقل کافی ہوتی تو میں اپنی عقل سے فیصلہ کر لیتی, آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیتے, سارا زمانہ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیتا. یہ اطاعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, کیا ہدایت کا راستہ ہے اور کیا ذلت کا راستہ ہے. عقل رکھتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے اطاعت لازمی ہے. عقل کو سپر سیٹ کیا ادرنا پر ہدینا کی برتری, ادرنا کو ہدینا نے سپر سیٹ کیا. ہدینا والے کے پاس عقل تھی, عقل کو وہی نے سپر سیٹ کیا. جب وہی نے سپر سیٹ کیا تو سارے قرآن کے اطاعتوں کے احکام ایک طرف اور ایک آیت ایک طرف, ساری قرآن کے اطاعت کے احکامات ایک طرف اور ایک ابسلوٹ حکم اطاعت کا ایک طرف. اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. آپ وہی نے اپنے کو سپر سیٹ کیا, آپ وہی ہے. اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہاں پر اطاعت کا حکم ایبسلوٹ ہے, مطلق ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر رسول یا اولی الامر صحیح راستہ دکھائیں تو ان کی اطاعت کرنا اور صحیح راستہ نہ دکھائیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا. اس لیے کہ اس بات کو کون پہچانے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. قرآن تو پہلے ہی سورہ بقرہ میں کہہ چکا ہے جیسے تم خیر سمجھتے ہو شر نکلتا ہے, جیسے شر سمجھتے ہو خیر نکلتا ہے. ہماری عقل کو پہلے ہی اسے الیکٹ کر دیا کہ یہ لمیٹیشن ہے تمہاری عقل کی. تو تم کیا سمجھو کہ کیا درست ہے اور کیا صحیح ہے, تم کیا سمجھو کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو لہٰذا تم سب اطاعت کرو, تمہارا کام اطاعت کرنا ہے, ایبسولیوٹ اطاعت, مطلق اطاعت. کوئی اس میں سٹیجز نہیں ہے, کوئی اس کے اندر اف بٹ نہیں ہے, یہ ہو تو بٹ, یہ ہو تو, نہ کوئی اف نہ کوئی بٹ, مطلق اطیع اللہ, اللہ ایک طرف ہو گیا, اطیع رسول ولی الامر منکم, ایک لیول پر جا کر رسول الامر کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اب عزیزان گرامی میں یہ ایکسلوٹ حکم کی بات کرتی ہوں. قرآن مجید نے کئی اطاعتوں کا حکم دیا نا, قرآن مجید نے کئی اطاعتوں کا حکم, ان میں بہترین اطاعت جو ہے وہ والدین کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے, اب اس والدین کی اطاعت کا جب حکم دیا میرے نوجوان دوستوں کے لیے, خاص طور پر, خاص طور پر بخدا ہم زندگی میں اگر حاصل کرتے ہیں, نام ہو, حیثیت ہو, رتبہ ہو, عزت ہو, دولت ہو, خوشی ہو, سکون ہو, ان سب کا مرکز ایک ہی چیز ہے, اطاعت والدین. اور جس کے لیے اس کے ماں باپ کی کھلی دعائیں ہوں, میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس کو دنیا کی کوئی خرابی اس کی راہ میں آ جائے. تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مومن پر مولا کہنا کپول ہے, جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پانی گرتا ہے تو ڈھل کر نیچے گر جاتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, لیکن یہ دعا جو ہے نا, یہ گڈ ول, والدین کی گڈ ول, ہمارے بچے ماڈرن لینگویج سمجھتے ہیں, یہ گڈ ول, اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے نا, ہوا میں ہوتی گڈ ول, لیکن آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو گڈ ول کی ویلیو لکھ لیتے ہیں, ہوتا ہے نا یہ. تو یہ گڈ ول جو ہے نا, یہ زندگی کی سب سے بڑا ایسٹ ہے, سب سے بڑا ایسٹ ہے. تو قرآن مجید نے جس اطاعت پر سب سے زیادہ زور دیا اللہ کے بعد, وہ کس کی ہے؟ والدین کی اطاعت. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا مقضا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, قضا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الا يبلغن عندك الكبر احدهما وقلهما ولا تقلهما وسن ولا تجرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما الجناح في اليمن رحمتك فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حکم ہے تمہارے پروردگار, قضا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, بغیر بریک کی ہے آیت. قضا کی طرح حکم ہے, موت کی طرح حکم ہے تمہارے لیے کہ اپنے اللہ کی اطاعت, اس کی بندگی کرنا, اس کی اس کو معبود ماننا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لهما اف, ہائے ان سے اف نہ کہنا میرے نوجوان دوستوں کے لیے, فلا تقل لهما اف, کیا کہتی رہتی ہیں آپ, ولا تنہرهما, انہیں جھڑکی نہ دینا, کریمن, جب ان کے ساتھ بات کرنا ہے کریم اور پیارے طریقے سے بات کرنا, واپس جناب جناب ضلع میں رحمتیں, اپنے بازو تابے داری سے ان کے سامنے جھکائے رکھنا, تمہارا ربیانی صغیرہ, اور اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرنا ان کے لیے, تو یہ کہہ کر دعا کرنا پروردگار ایسے ان پر رحم کر جیسے میں چھوٹا تھا اور کمزور تھا اور انہوں نے مجھ پر رحم کیا. یہ حکم ہے, کون سی اطاعت؟ والدین کی اطاعت. اب یہ اطاعت کا حکم ہے ایک آیت میں اور کئی آیتیں اس طرح اللہ کے فوراً بعد, سورہ انعام میں ہے بلا کشر کبھی شیئن مبل والدین احسانہ, اللہ کا شریک رہو والدین کے ساتھ احسان, بریک بھی نہیں آیت میں, ساتھ بھی نہیں لی آیت میں, یہ حکم ہے اطاعت والدین کا. اب اس اطاعت والدین کے بارے میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا سورہ لقمان اور سورہ عنکبوت, دو سوروں میں ارشاد فرمایا. سورہ لقمان ارشاد ہوا انا اشکر لی ولوالدیک علی المسیر, تجھ پر فرض ہے کہ تو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر. اب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دوسری منزل پر شکر کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے. انا اشکر لی ولوالدیک علی المسیر وان زادک علی انفسک دین ما لیس لک به علم بس صاحب وہ ہما سے دنیا معروف اس مقام تک آپ کو لانا تھا. اپنے والدین کا شکریہ ادا کر, تجھ پر لازم وہی جائے کا اعلان تجھ سے بتائی لیسا بتا بھی علم, فقط ایک بات میں ذرا رک جا, اگر وہ تجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے فلا تطعهما, بس وہاں پر ان کی اطاعت نہ ہو. میں صاحب معروف دنیا معروف ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے معروف رویوں کے طرح ان کے ساتھ رویہ قائم رکھ, شر کی بات نہ مان. ٹھیک ہے, سورہ عنکبوت نے کہا وہ بشیر انسان میں والد حسنان, ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو. جائے کا کچھ لگا بھی ماں لے سکا لگا بھی علم ماں, خبردار اطاعت میں کمی نہ ہو, وہاں سے ایک بات کا خیال رکھنا, وہاں اطاعت نہ ہو جہاں وہ تجھے میرے لیے شرک پر آمادہ کرے. ٹھیک ہے, اللہ کے فوراً بات کس کی اطاعت کا تذکرہ ہے؟ والدین کی, اور اس کی کوالیفیکیشن بیان کر دی, ہر بات میں اطاعت کرو, لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دے تو وہاں اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, عزیزان گرامی, کتنا پری ایمپٹ کیا قرآن نے, کتنا پری ایمپٹ کیا قرآن نے کہ ماں باپ کی اطاعت کا فقط ایبسولوٹ حکم دیتا نا, ایبسولوٹ حکم میں اور کوالیفائڈ حکم میں فرق بتا چل جائے آپ کو. میرے نوجوان دوستوں کے لیے باتیں, ایبسولوٹ حکم میں اور کوالیفائڈ حکم میں, ایبسولوٹ حکم کیا مانو, کوالیفائڈ حکم ہے مانو مگر یہ نہ مانو. ٹھیک ہے عزیزوں, اگر یہ اطاعت کی کوالیفیکیشن نہ بیان کرتا نا تو بہت سارے لوگ کہتے جی ہماری ماں نے کہا تھا شرک کرنے کے لیے ہم نے کر لیا, اللہ نے کہا تھا اطاعت کرو, ہمارے باپ نے کہا تھا شرک کرنے کے لیے ہم نے کر لیا, اللہ نے کہا اطاعت کرو. پریم کیا کہ والدین یہ غلطی کر سکتے ہیں, پریم کیا غلطی ہو سکتی ہے, لیکن عزیزوں جس وقت رسول کا حکم دیا کوئی کوالیفیکیشن نہیں, اولی الامر کے اطاعت کا جب حکم دیا, اللہ ایک رسول کو اس طرف کیجیے, اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا, چیلنج سارے قرآن کو دیکھ لیجیے, کوئی ایک آیت اگر اولی الامر کی اطاعت کی کوالیفیکیشن بیان کر دے کہ وہاں اطاعت نہ کرنا باقی اولی الامر کی اطاعت کرو, اس جگہ پر اس کے کہنے کو نہ ماننا باقی کہنا اس کو مان لو, نہیں ایک مقام پر بھی چیلنج ہے میرا, ایک مقام پر بھی قرآن مجید نے اس اطاعت کو لمٹ نہیں کیا, اس اطاعت کو لمٹ نہیں کیا, بس مانو جو کہے مانو, جو کہے مانو, والدین کی اطاعت کو بھی لمٹ کیا, اولی الامر کی اطاعت کو لمٹ نہیں کیا, جو کہے مانو, اس لیے کہ تمہاری عقل میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے تو تم یہ جان سکو کیا درست ہے اور کیا غلط ہے, کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے, لہذا آنکھ بند, اولی الامر منکم, اس کی اطاعت کرو جس کے پاس ہمارا امر ہے. اب عزیزان گرامی, یہ بڑا لفظ قرآن مجید کا جو ہے نا, یہ اولی الامر, یہ بڑا مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے, اس کی بہت ساری توڑ مروڑ کے لوگوں نے ترجمے تفسیریں بیان کی, ایک اور لفظ بھی ہے, ہم دونوں لفظوں پر گفتگو کر کے اپنی تقریر کو اختتام کریں, ایک لفظ ہے اولی الامر, دوسرا لفظ ہے مومن. لیکن ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ اولی الامر کون ہے, ایبسلوٹ اطاعت کا حکم ہے, میں نے کوئی ڈیسیشن نہیں دیا اولی الامر کون ہے. ٹھیک, ایک اور لفظ ہے مومن, اس لفظ سے ہم اولی الامر کی کوالیفیکیشن سمجھ لیں گے. اب جب لفظ مومن کہا تو آپ نے کہا آپ بھی مومن ہیں, میں نے کہا میں بھی مومن ہوں, ہم سب مومن ہو گئے, اور جب ہم مومن ہو گئے تو جیسا ہمارا ایمان ہے ہم نے اگلے کو بھی اپنے جیسے مومن سمجھا, اور جیسے ہم ایمان کو سمجھتے ہیں اسی لیول پر جا کے ہم نے ایمان کی جو ہمارے ذہن میں تصویر اتر سکتی تھی وہ تصویر آ گئی مومن. اگر فکر کا معیار بلند ہو تو سٹینڈرڈ بلند ہو جاتا ہے, فکر کا معیار گھٹیا ہو تو یہ چھوٹا رہ جاتا ہے. اب قرآن کی فکر کا الگ معیار ہے, میرے اور آپ کے ذہن کا الگ معیار ہے. قرآن نے جب لفظ مومن کو بیان کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں, سبحان تعریف کے قابل تیری ذات ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, فاستغفر لہ ونجنا من الغم, آخری بات بعد میں, فاستغفر لہ, استجاب ہو گئی دعا, قبول ہو گئی بات, فاستغفر لہ ونجنا من الغم, چھڑا دیا ہم نے غم اور تکلیف سے, کذالک ننجی المومنین, ہم مومنوں کو اسی طرح غم سے چھڑا لیا کرتے ہیں, عزیزو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسی طرح نبیوں کو غم سے چھڑا لیا کرتے ہیں, یہی کہنا چاہیے تھا نا قرآن کو, نبی نے دعا کی تھی نا, کہنا یہی چاہیے تھا کہ ہم نبیوں کو غم سے چھڑا لیتے, نہیں کذالک ننجی المومنین, ہم مومنوں کو اسی طرح غم سے چھڑا لیا کرتے ہیں, وہ ہمارا اسٹینڈرڈ مومن کا, یہ قرآن کا اسٹینڈرڈ مومن کا, اب ایک مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا یونس کے لیے, مومنین یونس اس گروہ میں سے ایک مومن ہے, اب جو یونس کا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کے مومن جمع کرو, اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کے مومن جمع کرو, ہمارے اور آپ کے اسٹینڈرڈ کے مومن کی بات نہیں ہو رہی, بڑا مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے, پھر سورہ شورا نے کہا بل مومنو محین العزیز الجبار المتکبر, اپنی کوالٹیز کو بیان کیا, اس کوالٹی میں کہا میں مومن ہوں, محین العزیز جبار متکبر, اب کہاں اللہ مومن کہاں میں اور آپ مومن, جب ہم اس مقام پر نہیں بلند ہو سکتے تو ہم چیزوں کے مطلب کو ڈیجنریٹ کر کے کھینچ کر نیچے لے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس مومن کے مطلب کو کھینچ کر نیچے لے آئے, قرآن نے جب مومن کی بات کی تو اللہ مومن, یونس مومنین کے گروہ میں سے ایک, اور پھر جب اپنے رسول کو خطاب کیا ترشا فرمایا واللہ ہوا مولا ہو وجبرائیل وصالح المومنین والملائکہ بعد ذلک ظہیر, دنیا تجھے اکیلا نہ سمجھے, پیغمبر تجھے بے یار و مددگار نہ سمجھے, تو تنہا نہیں ہے, اللہ ہوا مولا ہو, اللہ تیرا مولا ہے, مددگار ہے, وجبرائیل جبریل تیرا مددگار ہے, وصالح المومنین مومنوں میں سب سے زیادہ صالح ہے وہ تیرا مددگار ہے, بل ملائکہ بعد ذلک ظہیر, اور ان کے پیچھے بچے سارے ملائکہ تیرے مددگار ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, مس انڈرسٹوڈ ورڈ مومن, ہم بھی مومن ہیں آپ بھی مومن ہیں, اور قرآن کے مومن کا سینڈ کچھ اور ہے, کیا کہا میں تیرا مددگار ہوں, جبریل تیرے مدد کرنے کے لیے آئے گا, مومنوں میں جو صالح ترین صالح المومنین ہے نا وہ تیرا مددگار ہے, بل ملائکہ کے بعد ذلک ظہیر, اس کے بعد ان کے پیچھے سارے ملائکہ ہیں, قرآن نے یہ جملہ دے دیا سورہ تحریم کی چوتھی آیت ہے, اب اس آیت کی کوالیفیکیشن سورہ بقرہ موقع بدر, اللہ اکبر, اگر اس مومن کی فضیلت تاریخ کی کتاب سے پڑھوں تو اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات ہی نہیں, اگر اس مومن کی فضیلت تاریخ کی کتاب سے پڑھوں تو اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے, جس کی تاریخ پر قصیدہ قرآن پڑھے, جس کی تاریخ پر قصیدہ قرآن پڑھے, سورہ تحریم نے کہا تو مر جانا, اللہ تیرا مولا اور مددگار ہے, جبریل تیرا مددگار ہے, صالح المؤمنین تیرا مددگار ہے, اور ان کے پیچھے ملائکہ تیرا مددگار ہے. اور سورہ بقرہ میں شاہ فرمایا لقد نخلقنا اللہ کے بدرین وانتم اذلتان, یاد کرو یوم بدر, لقد نخلقنا اللہ کے بدرین وانتم اذلتان, جب ذلتیں چاروں طرف سے جمع ہو رہی تھی, اور جو اللہ نے روز بدر تمہاری نصرت کی, سورہ تحریم میں کہا تجھ پر اللہ بولے تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, تیرا مددگار اللہ ہے, جبریل ہے اور صالح المؤمنین ہے. اور سورہ بقرہ میں کہا یاد کرو اے روز بدر کہ جب ہم نے تمہیں نصرت دی, جب ذلتیں گھیرنے کو تیار تھی, صاحبان تقویٰ کے لیے روز شکر ہے روز بدر. اب بدر کی تاریخ اٹھاؤ, 70 مقتولین ہیں بدر کے, 70 مقتولین ہیں بدر کے, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے روز بدر فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کی, اور قاتلوں کو اگر سپریٹ کرو تو 35 قاتل ایک کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں, اور باقی 35 ملائکہ جبریل اور سارے مجرموں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں. لقد نصرکم اللہ ببدر, وہ اللہ کی نصرت روز بدر آئی, اس میں قتل ہوئے. تو سورہ تحریم نے کہا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ, اللہ تیرا مددگار ہے, جبریل تیرا مددگار ہے, وہ صالح المؤمنین تیرا مددگار ہے, اور پھر ساتھ میں جو لا رہے ہیں ملائکہ کی فوج. اور سورہ بقرہ نے اس کا مظاہرہ کیا, لقد نصرکم اللہ ببدر, جب اللہ نے تمہیں وانتم اذلتان, جب ذلتیں گھیر رہی تھی ہم نے تمہیں نصرت عطا کر دی. اپنا تذکرہ کیا تو مالک کل جبری فرشتوں کا سردار, اب مددگار کون کون ہے رسول کے, اللہ مالک کل, جبری فرشتوں کا سردار, علی مومنوں کا سردار, یعنی اس ہستی کے لیے لولا کا لما خلقت الافلاق, جس کے لیے افلاق کو پیدا کیا, اس کی مدد پر بھی کوئی کمپرومائز سچویشن نہیں رکھی قرآن نے. کیا آپ میں یہ وہ سب جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہم رسول کے مددگار ہیں, اللہ اکبر, اس کا مددگار اس کا خدا ہے, جبریل ہے, صالح المؤمنین مومنوں کا سردار, اس کا مددگار. کیا کہیں اس کی فضیلت کے, کیا کہیں اس کے مقام کے, کہ اللہ تمہارا مددگار ہے, جبریل تمہارا مددگار ہے, صالح المؤمنین, اور بعد ذالک ظہیر, اور ملائکہ کے بعد ذالک ظہیر, اور سارے ملائکہ اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے, وہ تمہارے مددگار ہے. کس قدر کلاسیفائڈ طریقے سے مدد کو بیان کر دیا, کلاسیفائڈ مدد ہے, اللہ کی مدد, فرشتوں کے سردار کی مدد, مومنوں کے سردار کی مدد, کمال کی یہ مدد ہے, کمال کی مدد ہے. وہاں یونس کا تذکرہ کیا تھا, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو, اور یونس ان مومنوں میں سے ایک ہیں, مومنوں کو اس طرح ہم چھٹکارا دیتے ہیں. اور یہاں کہا صالح المؤمنین, رسول سے پوچھا کون, تو کہا جو تمہارے سامنے رکوع و سجود بجا لا رہا ہے, تفسیر در منشور رکوع و سجود کر رہے تھے. علی کہا کون ہے صالح المؤمنین, کہا وہ جو رکوع و سجود بجا لا رہا ہے. اللہ اکبر, اگر وہ بدر نہ ہوتی اور بدر میں وہ صالح المؤمنین کی مدد نہ ہوتی, دو زرہ, پانچ تلواریں, دو گھوڑے, یہی کچھ تھا نا مسلمانوں کے پاس, یہ کچھ تھا, اس سے لڑائی نہیں لڑی جاتی, اس سے لڑائی نہیں لڑی جاتی, لڑائی مومنوں کا سردار لڑتا ہے یا فرشتوں کا سردار لڑتا, دونوں نے لڑائی لڑی, آدھے انہوں نے نپٹائے, آدھے انہوں نے نپٹائے, اور اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے بھائی کسی کا پلہ کسی سے ہلکا نہ رہ جائے, وہاں بادل ملائکہ کا بادل زالوں کا ضرور ان کے پیچھے تو ملائکہ کی فوج بھی تھی, یہاں کون؟ وہاں ملائکہ کی فوج بھی تھی, ملائکہ کے سردار تھے, ملائکہ کی فوج تھی, یہاں کون؟ تنہا. تاریخی کتاب سے بدر پڑے یا سورہ تحریم اور سورہ بقرہ سے بدر پڑے؟ عزیزو, جس کی تاریخ کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہو اس کے لیے تاریخ کے اور آپ کون پلٹے, کون پلٹے؟ اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو جب آواز دی نمی محرم کو لڑائی کے لیے, تو کسی نے بابا کے بلند عمر ساتھ کے دائیں شانی کی طرف سے کہا, حسین یہ تمہارے باپ کا بدلہ ہے, تمہارے باپ